بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ چوبیسویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن اظلم، پس کون زیادہ بڑا ظالم ہے، زیادہ بڑا غلطی کرنے والا اور حق تلفی کرنے والا ہے، اس سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرے اور سچی بات کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آتی ہے، جب وہ اس کے پاس سچی بات کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آئی. علیس فی جہنم مثوى للکافرین، کیا جہنم میں ایسے منکرین کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو اس سے پہلے جن آیت گزشتہ درس میں گزری، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا بھی سب کا انتقال ہونے والا ہے، اور سب قیامت کے دن سب جھگڑا کریں گے اور سب کے جھگڑے کو حل کیا جائے گا. یہ گزشتہ درس میں آیا. اب اس آیت کا مطلب تو یہ کہ ہر قسم کا جھگڑا، ہر قسم کی حق تلفی، ہر قسم کا ظلم، وہاں انصاف ہوگا. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے، کہ جو جھوٹ باندھے اللہ پر. پہلی صفت جو جھوٹ باندھے اللہ پر، جھوٹ منسوب کرے اللہ کی طرف، کہ وہ کہے کہ وہ مشرک ہے، وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس بت کو بھی درجہ دیا تو یہ بت بھی خدا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی ایک درجہ دیا تو وہ سورج بھی قابل عبادت ہے. یہ اللہ کی طرف جھوٹ باندھنا ہے، جھوٹ منسوب کرنا ہے، اس لیے کہ اگرچہ زبان سے نہ کہے لیکن عمل سے کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جو خدا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بھی خدا ہے، تو جھوٹ منسوب کرے اللہ کی طرف. اور ظاہر کہ اس سے زیادہ برا اور اس سے زیادہ شنی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کو کوئی اور مانے، یا تو یہ اللہ کو مانے ہی نہیں، سورج ہی کو مانے خدا، یا جیسے ہمارے زمانے میں دہریہ لوگ کہ وہ کسی چیز کو بھی خدا نہیں مانتے ہیں، یعنی وقت کے گزرنے سے سب کچھ وجود میں آیا اور وقت کے گزرنے سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سب اللہ کی طرف، خدا کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی شکلیں ہیں. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَ، اور وہ جھوٹ، وہ سچی بات کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آتی ہے، جب وہ اس کے پاس آئی تو دو صفتیں بیان کی گئی، جھوٹ منسوب کرے اللہ کی طرف اور سچی بات کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ اب یہاں سب سے بڑے ظالم کی بات ہو رہی ہے کہ سب سے بڑے ظالم، جس کا سب سے بڑا جرم ہوگا قیامت کے دن اور جس کی سب سے بڑی پکڑ ہوگی۔ تو ان دو صفتوں میں ایک تو یہ آ گیا کہ وہ کذب بالصدق، سچی بات کو جھٹلائے، قرآن کو نبی کو جھٹلائے، تو یہ تو اپنا نقصان ہوا۔ پھر اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، یعنی دوسروں کے سامنے بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، دوسروں کو بھی اس طرف لے جائے، تو یہ خود بھی باطل پر ہے اور داعی بھی ہے باطل کی طرف، تو یہ اور بڑا جرم ہو گیا۔ اور کذب بالصدق جا، سچی بات کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے، تو اس میں یہ بھی آ گیا کہ اس کا مطلب یہ کہ حق اس کے سامنے آتا ہے۔ ایک شخص تو یہ ہے کہ وہ کوئی بت کی عبادت کر رہا ہے، وہ خدا کو مانتا ہی نہیں، ایتھیسٹ ہے، لیکن ابھی تک اس کے سامنے حق بات نہیں آئی، تو وہ بھی قصوروار ہے۔ وہ قصوروار اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ اگر وہ حق کی طلب میں سچائی کے ساتھ نکلے تو اس کے خود کے ذہن میں آ جائے گا کہ ایک خدا ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، تو وہ بھی مجرم، لیکن اس سے بڑا مجرم کہ حق اس کے سچ اور حق اس کے پاس آ گیا لیکن وہ اس کو جھٹلائے۔ اور اذ جا، جب وہ آئے اس کے پاس آئے تو اس کو جھٹلا دیا، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس کو فوراً جھٹلا دیا، اس کا مطلب یہ کہ اس پر غور بھی نہیں کیا، یعنی اول تو حق ڈھونڈنے کی فکر بھی نہیں ہے، یہ پہلا جرم۔ پھر دوسرا جرم یہ کہ حق سامنے آئی پھر اس کو مانا نہیں، اور تیسرا جرم یہ کہ حق بات پر غور بھی نہیں کیا۔ تو ان سب کو جمع کرو تو آپ کو سب سے بڑا مجرم ملے گا۔ یہ ایسا ہی ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے مثال لوں، ایک تو یہ کہ آدمی اس ملک میں آ گیا کہیں اور سے، اس کو ویزا وغیرہ مل گیا، سٹیزن شپ مل گئی، آ گیا، ہمارے دور میں تو مشکل ہی ہو گیا لیکن کسی طرح اس کو مل گئی۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اس نے یہاں کے قانون کو سیکھنے کی فکر ہی نہیں کی، مثلا یہ کہ اسپیڈ لمٹ اس ملک میں 70 گھنٹے میں 70 مائل این آور ہی کر سکتے آپ، تو اس کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ یہاں قانون کیا ہے وغیرہ، یہ سائن جو ہے وہ کس زبان میں کس طرح لکھوں، مجھے سمجھ، لیکن کوئی حل نہیں، چلتا رہوں، تو یہ بھی جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم مجرم یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کا موقع بھی ملا۔ تو پہلا شخص تو یہ کہ جیسے میں نے اس کے ہمارے زمانے میں تو اب یہاں کی زبان جانتے نہیں تو وہ تو آنے ہی نہیں دیتے، لیکن سٹیزنشپ ہو، ویزا ہو، جو بھی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر بھی آپ مجرم ہیں، آپ چلتے رہے اور پولیس آپ کو پکڑ لو، مجھے تو یہ سائنس سمجھ میں نہیں، مجرم روڈ پر کیوں چلاتے ہیں، ملک میں کیوں آیا، مجرم ہے۔ اب لیکن اس سے بڑا مجرم یہ ہے کہ اس کو موقع ملا، کہ کسی نے اس کو بتایا کہ دیکھو، یا تو پولیس ہی نے اس کو بتایا، یا جب وہ آیا تو امیگریشن والوں نے جو کہا کہ دیکھو تو اس ملک کی زبان نہیں جانتا ہے، تو جو علامت، جو سائن وغیرہ ہے راستے پر، وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے تو تم قانون کے ذن میں آ جائیں گے، تو جلد از جلد اتنا انگریزی تو سیکھ لو اور کہ یہ سب سائن وغیرہ سمجھ میں آئے، تو اس کے سامنے حق بات آئی لیکن اس کو نہیں مانا۔ اب یہ بڑا مجرم، زیادہ بڑا مجرم ہے، اسی کہ کسی نے اس کو متوجہ کیا کہ تو اگر زبان نہیں سیکھے گا تو قانون کے ذہن میں آئے گا۔ اور اس سے بڑا مجرم یہ ہے کہ جب اس شخص نے اس کو یہ بات کہی تو اس پر غور بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ سوچ خیر کاری کے ساتھ مجھے بتا رہا ہے، یہ تو یہاں کے قانون وغیرہ سے تجربہ کار ہے, یہاں کی پولیس کس طرح چلتی ہے وغیرہ, ایسے معاملات میں وہ لطف نہیں کرتی ہے, وہ تو پکڑ ہی لے گی, تو وہ تو اس سے بڑا مجرم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ حق بات کو ڈھونڈنا ہی نہیں, یہ بھی جرم ہے, اس سے بڑا جرم حق بات سامنے آئے اور اس کو پھر بھی اگنور کرنا, اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا, اور اس سے زیادہ بڑا جرم کہ حق بات سامنے آئے اور اس کو اوپر غور ہی کیے بغیر فوراً ہی اس کو نظر انداز کر دینا, اس کو جھٹلا دینا. اب یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں تو اس کی بات ہو رہی کہ جس کے سامنے ایمان کی حقانیت آئے کہ اللہ کی توحید, اللہ کے وجود, اور وہ اس کو رد کرے, تو یہ سب سے بڑا مجرم ہے. لیکن کوئی مسلمان ہے, ہم میں سے کوئی ہے, اور ہمارے سامنے بھی, ہماری زندگی میں بھی یہ تین جرم ہو سکتے ہیں. کسی کام میں, زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم نے صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی, صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی, ہم گئے نہیں ان لوگوں کے پاس, علماء کے پاس, جن لوگوں کے پاس دین کی فہم ہے. ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑی بیماری, ہو سکتا ہے کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امت کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کے قانون کا علم ہے اور اس کی فہم ہے, ان سے سننے اور ان کی بات سمجھنے اور ان سے تعلق رکھنے کو اہم ہی نہیں سمجھتے. ہر اعتبار سے اپنے ان لوگوں کو رہنے دیجئے جن کے پاس دین کی فکر نہیں ہے. جن کے لوگوں کے پاس دین کی فکر ہے ان میں اکثریت ایسی ہوگی کہ دین کی کچھ نہ کچھ کوشش تو کر رہے ہوں گے دین حاصل کرنے کے لیے. لیکن جو ظاہر شیطان تو بہت ہوشیار ہے, تو ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ دین سے دور رکھنے کی کوشش کہ دین کی فکر ہی پیدا نہ ہو. لیکن دین کی فکر پیدا کرے, پھر شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو, کہ یہ شخص اس کو ٹال دے, یعنی فکر پیدا ہو گئی کسی بھی وجہ سے, کچھ زندگی میں کچھ مصیبت آئی یا کسی سے کچھ نصیحت کان میں پڑ گئی تو فکر پیدا ہوئی. اب شیطان کی دوسری کوشش یہ کہ اس پر عمل کرنے کو جتنا اس کو ٹال دے کہ فکر تو ہے, لیکن آج سے نماز, ایک ہفتے کے بعد چھٹی آ رہی, اس وقت سے نماز شروع کر لیں گے, اور اس وقت تک میں جوش بھی ٹھنڈا ہو گیا, اور شیطان نے طرح طرح کے دوسرے گناہ دلوا کر دل کو دوبارہ ظلمت میں ڈال دیا. تو یہ شیطان کی دوسری کوشش. اب شیطان کی تیسری کوشش پر آ جاؤ, وہ کیا کہ شیطان نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے نا اپنی نیت پر عمل اور اپنے جذبے پر عمل کو ٹالنے والا نہیں ہے, جذبہ اتنا مضبوط ہو گیا, اب میں کیا کروں. تو اب شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کو جذبے کو ایسے رخ اور ایسے ڈائریکشن میں لے جائے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ اس کو جتنا فائدہ ہونا چاہیے نہیں ہوگا, اس کا فائدہ لمیٹڈ ہوگا, دین پر عمل بھی لمیٹڈ ہوگا, تو پھر بھی میں غالب رہوں اسے کہ زیادہ برائی اس کی زندگی میں رہے گی, تو وہ تو میرے ساتھ ہی جہنم میں آنے والا ہے. تو شیطان کو تو بہت بڑا عالم بھی ہے اور بہت بڑا تجربہ کار بھی ہے, وہ تو عالم علیہ السلام, اس سے زیادہ تجربہ کار کوئی نہیں ہے. تو وہ جانتا ہے کون سی چیزیں ہیں دین پر چلنے میں, کون سی چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ آدمی زندگی میں لے آئے تو دین میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. اور شیطان کو یہ بھی معلوم کہ ان میں سے ایک ہے اہل علم, اہل دین, دین کی فہم, علماء اور دین کی فہم رکھنے والوں سے تعلق, ان کی باتوں کو سننا, ان کو پوچھنا, ان سے مشورہ کرنا, ان سے بیٹھنا, ان سے تعلق رکھنا. جب شیطان کو یہ معلوم ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کسی طرح دین کی محنت میں اس کو لگا دو, اس سے اس کو دور رکھو. تو آپ کو ایسے بہت دینداریوں کے اکثریت آپ کو یہ نظر آئے گی کہ دین کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے, ہو سکتا ہے بہت کچھ کر رہے, اگر کوئی کام نہیں کر رہے تو وہ یہ کام. تو کیوں اسے کہ پہلا جرم یہ ہے کہ آدمی حق کو ڈھونڈے ہی نہیں, تو ایماندار مسلمان بھی اس جرم اس اعتبار سے مجرم ہو سکتا ہے کہ اس کو جو کچھ ٹھیک ہے تھوڑا بہت دین ہے زندگی میں, لیکن باقی جو دین کی فہم حاصل کرنا چاہیے, جو حق حاصل کرنا چاہیے اس کے پاس جاتا ہی نہیں. اچھا پھر دوسرا جرم, یا تو چلا گیا یا چلا نہیں چلا گیا لیکن اللہ نہیں پہنچا دیا ایسی کوئی جگہ, اللہ نے کوئی فہم والے کوئی دین کی, چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم, بہت سے غیر علماء بھی کسی درجے میں علماء سے کے ساتھ بیٹھ کر دین کی فہم حاصل کر لیتے ایک حد تک, تو ان کے ساتھ ملاقات کرا دی یا دوستی پیدا کروا دی اور اس نے ہمیں کچھ ایسی نصیحت کی باتیں کہی جس کا ہماری زندگی سے تعلق ہے, ہماری زندگی میں کوئی غلطی اور اسی کے بارے میں اس نے ہمیں کوئی نصیحت کی. مثال کے طور پر ہمارا گھر موگیج پر تھا, انٹرسٹ والا موگیج, اور اسی کے بارے میں اسے ہمیں نصیحت کی, یا تو اس کو معلوم ہوئی تھا یا کہ ایسے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے کریم ہیں تو ہم حق ڈھونڈتے بھی نہیں, اس کے باوجود وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے حق کو لے آتے ہیں, تو اس نے اس کے بارے میں نصیحت کی. اب اس شخص کے سامنے نصیحت آ گئی, حق آ گیا, یا تو ڈھونڈنے کے نتیجے میں یا ڈھونڈا ہی نہیں اور حق آ گیا, اب یہ اس کو پھر بھی عمل نہ کرے, اس کو ٹال دے, یہ دوسرا جرم ہوئے. اور اس سے بڑا جرم یہ کہ اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں کبھی ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ دیکھو مجھے اس چیز کو بدلنا نہیں ہے, یہ مجھے معلوم ہے, ہو سکتا ہے پہلے بھی سن لیا کہ یہ غلط ہے, میرا یہ جو جگرہ فلاں کے ساتھ چل رہا ہے اس میں حق پر نہیں ہوں, یا یہ زندگی میں, لیکن چونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو بدلنا نہیں, اس لیے نصیحت ڈھونڈتے نہیں, مشورہ ڈھونڈتے نہیں کہ چلو اس سے کیسے نکلوں. کوئی مشورہ دیتا ہے, حق بات سامنے آتے تو اس کو پر عمل کرنے کے لیے تیار بھی نہیں بلکہ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں, تو یہ اس سے بڑا مجرم ہو گیا, اب اس کی پکڑ زیادہ ہوگی. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے جس کو سب سے بڑی سزا ملے گی قیامت کے دن, ان لوگوں میں سے جس کو سب سے بڑی سزا ملے گی قیامت کے دن کون ہوگا, عالم لا ينتفع بعلمه, وہ عالم جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا. کیوں؟ اس لیے کہ حق بات اس کے سامنے آ گئی, علم کے ذریعے حق بات اس کے سامنے آ گئی. ایک تو یہ کہ حق بات اس کے سامنے نہیں آئی اور اس نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی, وہ بھی مجرم, لیکن یہ عالم تو حق بات اس کے سامنے آ گئی, نصیحت اس کے سامنے آ گئی, اس کے باوجود اس کو ٹال دیا, اس پر عمل نہیں کیا, تو اس کی سزا اور زیادہ بڑی ہوگی. کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء علیس فی جہنم مثوى للکافرین, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایسے منکرین کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہوگا. یعنی یہ تو آبویس بات ہے کہ جس نے اس درجے کا جرم کیا, بھائی ایک تو وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے زبان کو جانتا نہیں, کوشش بھی نہیں کی اور کسی نے بتایا بھی نہیں کہ دیکھو تو زبان نہیں جانے گا تو قانون کی زد میں آ جائے گا, تو وہ اگر اس میننگ کرتا ہے اور پولیس پکڑتے ہیں تو اس کے پاس بھی عذر نہیں ہے, لیکن کچھ کہہ تو سکتا ہے زبان جانتا نہیں, کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ یہاں تو قانون الگ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نرم پولیس والا ہو تو یا تو اس کو کلی طور پر چھوڑ دے کہ دیکھو جلد از جلد کوشش کرنا اتنا تو سیکھ لیں, یا کم از کم نرم سزا تو ہو. لیکن اس کو کسی نے پہلے, ہو سکتا ہے پہلے بھی انٹرو پولیس بتا چکے ہیں, اس کے باوجود یہ پکڑا جائے تو پھر ہر شخص کہے گا کہ تو یہ آبویس بات ہے کہ اس کو اب سزا ملنی چاہیے, اس کو بھی معلوم ہوگا جس نے پکڑا اس کو بھی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے الیس فی جہنم, ایسے منکرین کے لیے جہنم میں ٹھکانا نہیں, یعنی یقیناً ہوگا, یہ تو بالکل آبویس بات ہے. تو یہ ایک طرف, یہ سب سے بڑا مجرم. اب سب سے بڑے مجرم کا ذکر کیا تو سب سے بڑا نیک آدمی کا بھی ذکر کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به, اور دوسری طرف جو آدمی سچ لے کر آیا چلو, وصدق به, اور سچی بات کو قبول کر لیا, اس کی تصدیق کی, تو اس میں بھی دو صفتیں بیان کی گئی. ایک تو سچ بات لے کر آئے. اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی سچی بات پہنچائے, سچ بات لے کر آئے دوسرے کے پاس, وہ صدق کبھی خود بھی اس کی تصدیق کی, یعنی خود بھی سچی بات کو مانی. ایمان کی بات غیر مسلم, ایمان کی بات آئی تو ایمان کی بات ماننی. وہ صدق کبھی اس کو آگے بھی پہنچایا ہے, اس کو دوسرے کے پاس بھی لے جاتا ہے. تو یہ تو عام مومن سے بھی اعلیٰ ہے. پھر دیکھو یہ اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خود ایمان قبول کرنا اور ایمان کے بعد کوئی بھی حق بات کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ضروری ہے, یہ نافرمانی اس سے بچنا ضروری ہے, خود اس کو قبول کرنا, اس پر عمل کرنا فرض ہے. فرض عین ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. اب اس کو دوسروں تک پہنچانا وہ ہر جگہ پر فرض نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر میں نے یہ حق بات قبول کر لی کہ میں مسجد میں آ رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, اب دوسرے میرے علاقے میں نماز نہیں پڑھ رہے تو میرے لیے فرض ہے ان میں سے ہر ایک تک پہنچنا اور ان کو بتانا. ایسا نہیں ہے, اس میں تفصیل ہے, وہ ابھی تفصیل میں جانا نہیں چاہ. بعض مواقع میں فرض ہو جاتا ہے, مثال کے طور پر جو لوگ آدمی کی ذمہ داری میں, آدمی کے بچے ہیں, خود کے خاندان, بیوی بچے وغیرہ, اب ان کی تربیت کی ذمہ داری چونکہ فرض ہے تو ان کو کہنا فرض ہے. اسی طرح بعض دوسرے مواقع میں بھی فرض, لیکن عمومی طور پر یہ فرض نہیں ہے, یہ ایکسٹرا ہے, یہ بونس ہے. ہاں اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو شخص بات قبول کرنے کے بعد, اس پر عمل کرنے کے بعد, اور اس کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عمل پر لانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کا عمل خود مضبوط رہے گا, اس کا عمل خود مضبوط رہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ تبلیغ کی بات فرمائی, جا اب اس سے وہ سچی بات لے آئے. اب آدمی پہلے تو سچی بات قبول کرتا ہے, وہ اس پر خود عمل کرتا ہے, پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے, لیکن ترتیب یہاں الٹی ہے. الٹی اسی لیے ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ جو شخص دوسروں پر بھی محنت کرتا ہے چاہے کسی بھی درجے میں ہو, یہ بھی ضروری نہیں کہ آدمی عالم ہو, یہ بھی ضروری نہیں کہ آدمی تبلیغ جماعت, جو مروجہ تبلیغ جماعت ہے اس شکل میں جائے, لیکن کسی بھی شکل میں ون ٹو ون بیسس جو متعلقین ہے اس کو, جو بات آدمی نے سچ مان لی اور اس پر عمل کر رہا ہے, دوسروں تک پہنچانے سے خود کا عمل اور خود کا ایمان مضبوط رہتا ہے. اولئک هم المتقون, یہی لوگ متقی ہیں. لهم ما یشاؤون عند ربهم, ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے ہے ان کے رب کے پاس. ما یشاؤون, جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے پاس. ذالک جزاء المحسنین, یہ ہے بدلہ محسنین کا, محسنین کا بدلہ ہے. محسنین, محسن کا کیا مطلب؟ تو دیکھو یہاں تو عربی, یہ قرآن تو عربی ہے, اردو نہیں ہے. تو محسنین جو ہے, اردو میں جو محسن کا مطلب ہے وہ ایک طرف کر دیجئے, یہاں عربی میں محسنین اور محسن کا لفظ ہے. اور عربی میں محسنین جو جمع ہے محسن کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کو اچھی طرح کرتا ہے, اور یہ دنیاوی کام میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں. مثال کے طور پر کوئی شخص اس کو اس عمارت کی پلاسٹرنگ کر رہا ہے, اور پلاسٹرنگ اچھی طرح نہیں کیا, جیسے ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ ہمیشہ جتنا سستا آدمی مل جائے اتنا اچھا ہے, تو جتنا سستا اس کی کوالٹی اور مٹیریل اتنا ہی سستا ہوتا ہے, تو اچھی طرح کام نہیں کیا. تو آپ یہ تو کہہ سکیں گے کہ یہ پلاسٹرنگ اس نے کر لیا, آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ محسن ہے اس کام میں. اس کے محسن کا مطلب اچھی طرح کام کرنا جس طرح ہونا چاہیے. ہاں دوسرا آدمی صحیح کوالٹی کی مٹیریل لے آیا, صحیح وقت کے ساتھ, صحیح دھیان کے ساتھ, صحیح مہارت کے ساتھ کام کیا, اور اچھی طرح پھر چیک ان بھی کروائی کہ ہر جگہ اچھی طرح کیا گیا وغیرہ, اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پلاسٹرنگ بھی کیا, اس میں وہ محسن بھی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا کہ جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا اپنے رب کے پاس, لیکن اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ بدلہ کن لوگوں کا جو ایسے ویسے دین پر چلتے نہیں, نہیں جو دین پر اس طرح چلے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو اس میں اولاً یہ بھی آ گیا کہ پورے دین پر چلنا, اور دوسرا یہ کہ ہر عمل میں جس طرح اللہ چاہتے ہیں اس طرح کرنا. اب اس کے لیے آدمی کو علم چاہیے, پھر نماز کو جس طرح اللہ چاہے پڑھنا تو اس کے لیے نماز کا علم چاہیے, روزہ جس طرح رکھنا ہو جس طرح اللہ چاہتے اس کے لیے روزے کا علم چاہیے. آپ خرید و فروخت کر رہے وہ اس طرح کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے اس کے لیے اس کے احکام کی علم کا علم چاہیے. تو ان آیتوں میں علم کی بھی اہمیت مل رہی ہے کہ آدمی کو محسن بننا ہے, اور محسن بننے کے لیے آدمی کو علم چاہیے کہ کس طرح اچھی طرح کیسے کیا جائے. اور دوسری چیز جو آدمی کو چاہیے کسی بھی کام کو اچھی طرح کرنے سے, اس لیے کہ کام کو اچھی طرح کرنا کسی بھی عمل کو, تو عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں, کسی بھی عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو عمل کا یہ ہے کہ آپ ظاہری اعتبار سے عمل کس طرح کر رہے ہیں. تلاوت کلام پاک, اس عمل کے دو پہلو ہیں, اور دونوں پہلو آ جائے تو ہم کہیں گے کہ فلاں شخص اپنی تلاوت میں محسن ہے, یعنی وہ تلاوت ایسی کر رہا ہے جس طرح ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ تقویٰ کی طرف آ رہا ہے, اور پھر وہ اس کا مستحق بن رہا ہے. اب تلاوت میں دو پہلو کون سے ہیں جس سے یہ محسن آدمی محسن بن سکتا ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ظاہری تو اعتبار سے یہ کہ تلاوت ٹھیک ہو, تو اس میں یہ آ گیا مثال کے طور پہ کہ وضو کے ساتھ کر رہا ہے. اس میں یہ بھی آ گیا کہ تجوید ٹھیک ہے. یہ ضرور چیز, پھر اس میں کچھ مستحب سنت مستحب چیزیں بھی ہوگی کہ وہ پڑھ رہا ہے تو وہ قبلہ رخ پڑھ رہا ہے, ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے پڑھ رہا ہے. یہ مزید اب اس کی جس طرح پلاسٹرنگ میں, ایک تو یہ کہ اس نے اچھی طرح کام کر لیا, ہاں ایکسیپٹیبل ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے آگے چلا گیا. آگے چلنے کا مطلب یہ کہ اس نے پلاسٹرنگ تو کر لی, لیکن اس نے خود دیکھا کہ دیکھو اس کونے میں اس طرف دیوار ملتی ہے وہ اچھا نہیں ہے, وہ مستقبل میں وہاں کمزوری پیدا ہوگی, وہاں سے لیک ہوگا. پھر اس نے خود مزید لکڑے دوسری شکل میں وہاں لگا دی اور اس پر پلاسٹر لگا دیا, اور پھر جب آپ دیکھنے کے لائے تو اس نے بتایا کہ دیکھو تمہاری عبادت پر پلاسٹرنگ میں کر رہا تھا, تو تم نے تو مجھے کہا نہیں, لیکن مجھے اندازہ ہوگا میرے تجربے سے اس طرح کونے میں ایسے ہی پلاسٹر لگا دوں گا تو دو تین سال میں تمہارا پرابلم ہوگا, تو میں نے خود ایسا کر لیا. اب یہ آگے, اب آپ تو یہ نہیں کہیں گے یہ ضروری ہے, لیکن وہ اس سے آگے چلا گیا. تو جس طرح یہ آدمی ایسا کرے گا, تو جب آپ آئیں گے اور آپ کو یہ معلوم ہوگا تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی اس آدمی سے. تو اسی طرح ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں, مثال اسی مثال کے ساتھ چلتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تو ضروری نہیں قبلہ کی طرف بیٹھنا, قبلہ رخ بیٹھنا, لیکن کریں گے تو جس طرح ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کتنا خیر کا ہے اور کس طرح میرے لیے کام کیا, میں نے تو پوچھا بھی نہیں, تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں. تو سنن مستحبات جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ جو عام کلچر ہو گیا کہ فرض اور واجب کا مطلب کرنا ہے اور سنت مستحب کا مطلب نہیں کرنا ہے, یہ غلط ہے. مستحب کا ترجمہ ہے پسندیدہ. تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ, جو حکیم الامت زمانہ شیخ علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ پسندیدہ کا مطلب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. دنیاوی اعتبار سے میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں, دنیاوی اعتبار سے کوئی کہتا ہے کہ دیکھو یہ کام اس طرح کیا جاتا ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ پسندیدہ ہے, یہ جو میل یہ ڈش جو آئے گا تو چٹنی کے بغیر بھی چل جائے, لیکن چٹنی پسندیدہ ہے اس کے ساتھ. تو ہر شخص اس سے سمجھتا ہے کہ اگر یہ ہو سکے تو یہ بھی ہونا چاہیے. تو سنت مستحب بالخصوص بہت سے سنت مستحب ایسے ہیں کہ بغیر کوئی خاص محنت کے وہ ہو جاتے ہیں. بھائی آپ مسجد میں داخل ہوئے تو داہنے پاؤں سے داخل ہو رہا, اس میں کوئی محنت ہے؟ کچھ بھی محنت نہیں ہے. آپ جیسے تلاوت کے بارے میں بہت سی سنت, تلاوت کے بارے میں ایک مستحب چیز یہ ہے کہ مسواک کرنا, دوسری مستحب یہ کہ عطر لگانا. اب بہت سے لوگوں کے جیب میں عطر تو پڑی رہتی ہے, لیکن چونکہ ہمارے دلوں میں سنت مستحب کی اہمیت ہی نہیں, تو ہم نے یہ بات سنی ہے, اس کے باوجود ہم تلاوت کرتے ہمارا خیال نہیں ہوتا کہ چلو تو عطر بھی لگا دے, چلو مسواک بھی کر لے. تو محسن عمل میں محسن بننے کا پہلا پہلو یہ ہے کہ ظاہری طور پر عمل ٹھیک ہو. دوسرا پہلو یہ کہ اندرونی اور باطنی طور پر عمل ٹھیک ہو. تو تلاوت ہی کی مثال لے لیجئے, تلاوت باطنی طور پر ٹھیک ہو اس کا مطلب ہے کہ تلاوت اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہو. دوسرا اسے آگے چلے تلاوت دھیان کے ساتھ ہو رہا ہے, باطنی اعتبار سے اور بہتر ہو گیا. اب ظاہری حصے کے لیے علماء سے سیکھنا پڑے گا, جیسے ہم نے ابھی سیکھا تلاوت کے دو مستحب بات, عطر اور مسواک. اب اس علم کے نتیجے میں ہم تلاوت کے ظاہری پہلو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں. اور باطنی پہلو کے لیے آدمی کو کسی باطن کے ماہر چاہیے, کسی شیخ اور کسی تصوف تزکیہ اور دل کے بارے میں جو مہارت رکھنے والا ہے اس کے پاس جانا پڑے گا. وہ سمجھائے گا کہ تلاوت میں اگر اخلاص نہ ہو تو سمجھائے گا کس طرح اس طرح اخلاص پیدا کیا جائے. باطن کی دنیا کے اصول بالکل الگ ہیں. اس پر میں ہم تو تھوڑی گہرائی میں جا رہے ہیں, لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے. ظاہری عمل کو تلاوت ہی کو لے لیں, تلاوت کو ظاہر اعتبار سے ٹھیک کرنا, اس میں آپ کو علم چاہیے اور اس کے بعد تھوڑی محنت اپنی طرف سے. ہو سکتا ہے الحمدللہ ہمارے سب کے پاس علم ہے کہ وضو ضروری ہے, علم بھی ہے کہ تجوید ضروری ہے. اب اس کے بعد ہمیں اپنی طرف سے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. وضو تو الحمدللہ پہلے سے علم تھا تو کر رہے, تجوید کسی نے دیکھا کہ نہیں میری تجوید تھی, اب تھوڑی محنت کرنے کی بس اس کے لیے, اور وہ کنٹرول میں آ جائے گا. اب باطن کی دنیا ایسی نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ نے سیکھ لیا کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے, آپ نے سیکھ لیا کہ دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے, تو آئندہ مطلب آپ اسی نیت سے بیٹھے, لیکن کوئی دو تین آدمی آ گئے, آپ اکیلے مسجد میں بیٹھے تلاوت کے, دو تین آدمی آ گئے, اب خیال ہونے لگا کہ دیکھو ماشاء اللہ یہ لوگ بھی, ان کو بھی معلوم ہے کہ میں نماز کے ساتھ, سب چلے جاتے پھر بھی میں بیٹھتا ہوں تلاوت کے لیے, یا گھر پر بیٹھے ہوئے سب جو لوگ گھر سے باہر چاہے اندر آ گئے تو آپ کو بھی خوشی ہوگی, اچھا سب کو معلوم ہے کہ یہ ماشاء اللہ تلاوت پر بڑا پابند ہے, گھر میں ایک آدمی ہے جو تلاوت کرتا ہے. اب یہ نیت کنٹرول میں کس طرح رکھا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نیت ٹھیک رکھنا ضروری ہے, لیکن کس طرح کرنا یہ تو اندر کی چیز ہے. ایسا لگتا ہے کہ پورے کنٹرول میں بھی نہیں ہے, مجھے چاہت تو ہے کہ اخلاص کے ساتھ کروں لیکن نیت بدل رہی ہے, کیا کروں میں؟ تو اس میں آپ کو کسی باطن کے ماہر چاہیے, اس میں کسی عالم کے پاس بھی آپ جائیں گے تو عالم ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ رہنمائی کرے, پھر وہ کہے گا نہیں آپ کو کسی باطن کے ماہر, کسی شیخ, کسی کے تصوف اور تزکیہ دل کے امراض اور دل کی خوبیوں کے ماہر ہے, اس کے پاس جانا پڑے گا. دھیان کا بھی یہی حال ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ دھیان کے ساتھ تلاوت کرو, اب دھیان کے ساتھ کس طرح تلاوت کرے؟ تو اس میں بھی کچھ علماء بھی کچھ رہنمائی کر سکیں گے. مثال کے طور پر وہ رہنمائی کر سکیں گے, چلو اگر تمہیں عربی آتی ہے تو عربی الفاظ تھوڑے دھیان کے ساتھ پڑھو. مجھے عربی نہیں آتی, چلو تو پھر اس دھیان سے پڑھو کہ میں جب قرآن لے کر بیٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے, جس طرح آدمی استاد کے سامنے بیٹھتے ہوئے پڑھتا ہے, یا جب چھوٹا تھا وہ تجوید کی کلاس میں استاد کے سامنے تو کس طرح کوشش کرتا ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھیک ہو, تو اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں, استاد اللہ تعالیٰ ہے تو کچھ رہنمائی کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی میں نے یہ ابھی بتایا, تو آپ آئندہ مرتبہ تلاوت اس سوچ کے ساتھ بیٹھ کر کرنے کی کوشش کیجئے. ہو سکتا ہے آپ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے پھر وہ چلا جائے گا. اس لیے کہ یہ دنیا الگ ہے, اس کے اصول الگ ہے, وہ صفت کس طرح لی جائے اندر وہ الگ ہے. اس کے لیے ایک مرتبہ کہنا, ایک دو مرتبہ کہنا کافی نہیں ہے, اس کے لیے مستقل ٹریننگ چاہیے. اور اس کے لیے کسی اس فن کے ماہر چاہیے کہ اہل اللہ میں سے کوئی جو اس تصوف اور تزکیہ میں مہارت رکھتا ہے. تو خیر, لیکن یہ دو آدمی نے ظاہری اعتبار سے تلاوت پر محنت کی, باطن اعتبار سے تلاوت پر محنت کی. اب یہ دونوں پہلو ٹھیک ہو گئے, اب آپ کہیں گے کہ یہ تلاوت میں محسن ہے, تو جنت میں لے جانے تلاوت یہ تلاوت ہے, جنت میں لے جانے والی نماز یہ نماز ہے, جنت میں لے جانے والا روزہ یہ روزہ ہے. اب میں یہ نہیں کہہ کہ اس کے بغیر ہو رہا ہے تو بیکار ہے, میں یہ کہوں کہ جتنا آپ ان دونوں صفتوں میں ترقی کر سکے اتنا کرو, اسے کہ اتنا ہی آپ کی جنت مضبوط ہو جائے گی اور اتنا ہی آپ جہنم سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تو خیر, آگے اللہ تعالیٰ ایک دوسری بات فرما رہے کہ محسنین کے بارے میں, کہ جن لوگوں کے پاس یہ صفت ہے, جس سے ہمیں اور وضاحت ملے گی کہ ان لوگوں کا, دیکھو ایک تھوڑا دور چلا لیکن یہ سب سمجھنے کی بات ہے. ایک ہے دین پر چلنا یعنی عمل کرنا, لیکن دین کا ایک دوسرا بہت ہی اہم حصہ جو جس کی طرف ہم کوئی خاص توجہ نہیں کریں, وہ یہ کہ دین کیا سوچ ہم سے چاہتی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں 5 سال سے 10 سال سے 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں الحمدللہ, لیکن یہ کرتے ہوئے میں اس مرحلے پر دین مجھ سے کیا سوچ چاہتی ہے. تو ایک پھر یہ تو آگے کی آیت میں تفسیر کے ساتھ آ رہے گا جس میں ہم سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سوچ بیان فرمائے, لیکن مثال کے طور پر ایک سوچ ہے کہ ماشاء اللہ میں تو بہت اچھی طرح جنت میں ہوں, جنت کی طرف جا رہا ہوں, تو خوشی میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن دینی سوچ یہ کہ اس یہ اب زندگی میں آ گیا تو اس سے خود بخود آدمی کو یہ نہیں سمجھ کہ میں جنت میں جا ہی رہا, آدمی کو یہ سوچ کہ یہ ہو گیا الحمدللہ ہو گیا, لیکن ساتھ ساتھ یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ قبول ہو, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو, اسے کہ قبول نہ ہو تو بیکار. اللہ کہہ رہے کہ نیت ٹھیک ہو, وقتاً فوقتاً مجھے چیک کرنا بھی چاہیے کہ نیت ٹھیک ہے, وقتاً فوقتاً چیک کرنا بھی چاہیے کہ فرض واجب کے اعتبار سے ٹھیک ہے. پھر آگے دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ نماز ٹھیک ہے الحمدللہ, لیکن دین کے دوسرے حصے بھی تو میری زندگی میں ہے یا نہیں, جیسے کہ وہ نہیں ہے تو میری نماز وہ فائدہ جو دینی چاہیے قیامت کے دن وہ نہیں دے گی. آپ روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں, ورزش کرتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے, اور پھر آپ ٹیکوے میں جا کر برگر کھاتے ہیں, تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے ایکسرسائز بیکار ہے, جیسے کہ ایکسرسائز بھی نکال لینا تو اور زیادہ صحت کی تھی, لیکن ہم کہیں گے کہ ورزش سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھائی یہ ایسا ہی بات ہے, 20 سال سے ہم نماز پڑھ رہے, تو دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہاں اس پر خوشی ہونی چاہیے, لیکن اول تو ایک اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ اللہ کی بہت بڑا احسان ہے, اللہ اگر توفیق نہ دے تو میں نہیں کر پڑا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا کہ یہ فکر رہنی چاہیے. تو خیر یہ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھائیں گے ایک دو مثالوں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, استغفرك.